سردار الشہداء تحریک مقاومت اسلامی لبنان سید عباس موسوی رضوان اللہ تعالی علیہ. اے ہمارے سید، بغض و کینہ کی آندھی نے آپ کو ہم سے جدا کر دیا. اے ہمارے محسن، آپ کی ولادت کے وقت شاید آفتاب مجروح تھا کیونکہ مسلسل کھلے لفظوں میں حق کی زبان بول رہا تھا. اے وہ کہ جس کا تذکرہ فتح کا سرور ہے، اے سید عباس موسوی، اے عزت و کرامت کے نوید سب، اے ہم سب کے سردار سید عباس موسوی.
بقايا عزمي اخترت أن أكون في أكثر المحال قربان منك، وأي محل أقرب إلى رحمتك من الجهاد والقتل والقتال في سبيله. وها أنا ذا يا رب بين يدي رحمتك، أقدم روحي، أقدم جسدي.
بالبک میں جوشید کا علاقہ، جہاں سن 1951 کے آخری حصے میں سید عباس موسوی نے سادات کے گھرانے میں اس دنیا میں آنکھیں کھولی. سن 1960 میں سادات کا یہ گھرانہ بالبک کے علاقے جوشید سے بیروت منتقل ہو گیا، جہاں انہوں نے جنوبی بیروت کے شیاخ نامی علاقے میں سکونت اختیار کی. یہاں سید عباس نے اپنی کم عمری میں ہی مختلف فکری اور سیاسی رجحانات کے تجربات کیے جو اس وقت لبنان میں موجود تھے. سید عباس موسوی نو عمری میں ہی فلسطینی قوم کی مظلومیت کو محسوس کر چکے تھے، اور آپ کے سامنے اس سلسلے میں ایسے سوالات تھے جن کا جواب آپ کو تلاش کرنا تھا. ان سوالات میں 1967 کی شکست کے بعد مزید اضافہ ہو گیا. فلسطین کے مسئلے کی اہمیت اور اس کے مقابلے میں امت کے فرائض کو پیش نظر رکھتے ہوئے سید عباس نو عمری میں ہی ایک ایسے فلسطینی مرکز میں جانے لگے جہاں فلسطین کے دفاع کی خاطر تربیت دی جاتی تھی.
اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ وہاں جاتے ہیں. جب ہم نے پوچھ گچھ شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر ہیں اور تربیت حاصل کر رہے ہیں، تو میں وہاں چلا گیا اور کہا، آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ آپ مجھے اطلاع دیے بغیر کیسے اس کام کا حصہ بنے؟ کم از کم ہم کو تو بتا دیتے. تو جواب میں کہنے لگے، اگر آپ کو بتا دیتا تو آپ ایسا کام کرنے کے لیے راضی نہ ہوتے. میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو فلسطینیوں کی مدد سے منع کرتا.
سن 1968 میں سید عباس اور امام موسیٰ صدر کی پہلی ملاقات ہوئی. امام موسیٰ صدر نے سید عباس موسوی کی شخصیت میں کچھ ایسی صفات کو ملاحظہ کیا کہ جس کے سبب آپ نے سید عباس سے فرمایا کہ وہ حوضۂ علمیہ میں جائیں کہ جس کا نام موسیٰ صدر نے بتایا تھا. سید عباس نے اسے قبول کر لیا اور اس طرح آپ اس حوضہ کے ان فارغ التحصیل طلبہ میں سے قرار پائے کہ جن کے بارے میں امام موسیٰ صدر نے فرمایا کہ اب وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں اس زمانے کے عظیم دانشور آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر الصدر کے حضور حصول علم کے لیے چلے جائیں. تو سید عباس موسوی نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے.
ہم کبھی بھی سید عباس موسوی کی شخصیت کی تعمیر میں سید المقاومت سید محمد باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو بلا نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے نہ صرف فقہی اور عقائدی میدانوں میں سید عباس کی تربیت کی بلکہ آپ کی فکر و عقل کی بھی مکمل تعمیر کی.
سید عباس موسوی جب نجف گئے تو آپ کی عمر صرف 18 برس تھی اور آپ نے ایمان کی مضبوطی کے مراحل سید باقر الصدر کی شاگردی میں طے کیے کہ جنہوں نے آپ کے علم کے لیے ابواب کھول دیے. اور آپ ہمیشہ سید عباس موسوی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ میری روح کا ایک حصہ ہیں.
سید عباس خود کو سید محمد باقر الصدر کا بیٹا کہا کرتے تھے. حقیقت میں سید عباس موسوی کے دل میں سید محمد باقر الصدر کا عشق پایا جاتا تھا، حتیٰ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن تھے.
وہ کہا کرتے تھے، ہم نجف میں صرف چند فقہ دروس لینے نہیں آئے بلکہ ہمیں فقہ، اصول، سیاسیات سب کچھ سیکھنا ہے تاکہ واپس جا کر اپنے تمام تبلیغی کاموں کو اچھے انداز میں انجام دے سکیں. نجف اشرف میں سید عباس موسوی نے علم و معرفت کے مراحل طے کیے. نجف میں آپ کی ملاقات شیخ راغب حرب سے ہوئی اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دوسری ملاقات جلد ہی قیادت سے لے کر شہادت پر ختم ہوگی.
سن 1973 میں آپ واپس لبنان لوٹے جہاں آپ سیدہ سہام الموسوی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے جو آپ کی رفیقہ حیات اور رفیقہ شہادت تھیں. اسی سال آپ اپنی زوجہ کے ساتھ عراق واپس لوٹ گئے. سن 1974 میں نجف اشرف کی فضا کافی خراب ہو چکی تھی کیونکہ وہاں کی حکومت وقت نے نجف کے حوضے کے خلاف ایک جنگ شروع کر رکھی تھی، یہاں تک کہ ہزاروں علماء و طلاب کو عراق سے ہجرت کرنا پڑی. اس وقت سید عباس لبنان میں تھے اور جب آپ نے عراق واپس جانا چاہا تو سید محمد باقر الصدر نے منع کر دیا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق تھا.
عراقی پولیس نے نجف کے مدارس پر حملے شروع کر دیے تھے اور اس وقت بہت سارے افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے سید محمد باقر الصدر کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور اسی طرح سید محمد باقر الحکیم اور عراق و لبنان کے دیگر بہت سارے علماء کو گرفتار کیا گیا تھا. اسی دوران حکومت نے فیصلہ کیا کہ لبنانی علماء کو عراق بدر کر دیا جائے.
لیکن جب آپ لبنان آئے تھے تو شاید محرم کے پہلے عشرے تک لبنان میں رہے. دوسری طرف عراق میں عراقی پولیس آپ کو تلاش کر رہی تھی، جس پر بعض علماء نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ واپس عراق نہ آئیے. لیکن آپ اس بات پر مصر تھے کہ آپ واپس عراق جائیں گے، کیونکہ آپ کا کہنا تھا کہ میں عراق سے بھاگ کر نہیں آیا بلکہ تبلیغ کے لیے آیا ہوں، تو واپس جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت کچھ علماء نے سید محمد باقرو صدر سے رابطہ کیا اور عرض کی کہ سید عباس ہماری بات ماننے سے راضی نہیں اور عراق واپس آنے پر مصر ہیں۔ سید عباس کے عراق واپسی آنے کے فیصلے کو صرف سید باقرو صدر ہی کی شخصیت تھی جو تبدیل کرا سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ سید باقرو صدر نے فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے کہ آپ لبنان میں ہی رہیں۔ سید عباس نے اسی دوران اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر بالبک میں ایک حوضے کی بنیاد رکھی اور یہ حوضہ حوضۃ الامام المنتظر کے نام سے پہچانا گیا۔ اس حوضے کے ہر طالب علم پر فرض تھا کہ وہ چھٹیوں کے دنوں میں مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ کرے، اور اس سلسلے میں خود آپ ہی کی شخصیت ایک نمونہ عمل کے طور پر پیش رہتی تھی۔
یہ حوضہ در حقیقت نجف سے نکالے گئے طلاب کے لیے ایک دینی درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا کہ جہاں وہ اپنی باقی ماندہ تعلیم پوری کر سکتے تھے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس وقت قم المقدس کا حوضہ ابھی تک شاہ کے ظلم و ستم کا شکار تھا، لبنان کی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھنے کی صورت میں وہ عراق یا ایران میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو دوسری طرف اس حوضے سے رابطے کے لیے مدارس اہم تبلیغی مراکز میں بھی تبدیل ہو گئے تھے۔
ہم غیر ممکن کو ممکن بنا دیں گے تاکہ ہم ایک بن جائیں، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ ہم سیسا پلائی دیوار کی مانند اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔
حوضۃ الامام المنتظر اسلامی مزاحمت کار جوانوں کا مرکز بن چکا تھا، اور سن 1980 میں جوانوں کی یہ کوششیں ایک تحریک بن کر اٹھنے لگیں کہ جس وقت ایران میں امام روح اللہ الموسوی خمینی کے ہاتھوں اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، سید عباس نے اس انسانی تاریخ کے عظیم واقعے کو دنیائے مستضعفین کے لیے ایک امید نو جانتے ہوئے اپنی تمام تر کوشش اور ہمت کے ساتھ اس انقلاب اور اس کے قائد کی جانب والہانہ انداز سے بڑھنا شروع کیا۔ آپ نے ایران جا کر امام خمینی سے ملاقات کی، جہاں امام نے آپ کو مستقبل کے بارے میں ایک واضح اور روشن راستہ دکھایا۔
امام کے ساتھ پہلی ملاقات سن 1982 میں ہوئی، جب لبنان کا ایک وفد کی جس کی سربراہی سید عباس موسوی کر رہے تھے، ہم نے امام سے حزب اللہ کی تشکیل کے سلسلے میں ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں لبنانی وفد نے امام کے حضور اپنے نظریے کو پیش کیا۔ اسی ملاقات کے بعد بھی ہر سال یا پھر ہر دو سال میں کم از کم ایک دو بار ملاقات ہوتی رہا کرتی تھی۔
لبنان میں ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا آ جانا در حقیقت مقاومت اور غاصب صہیونیوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کی ایک نئی امید ثابت ہوئی، اور یہی امید مقاومت کو ایک نیا انداز دے گئی۔ سید عباس حرکت عمل اور حزب الدعوت الاسلامیہ کے بعض ذمہ داروں کے ساتھ ملے تاکہ ایک مشترکہ دفاعی پلیٹ فارم تشکیل دیا جا سکے۔ اس دفاعی پلیٹ فارم میں سید عباس کا کردار بغیر کسی شک و شبہ کے مرکزی تھا، اور تمام نظریں آپ پر لگی ہوئی تھی۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے تربیت پانے والا پہلا گروہ وہ تھا جو مدرسے کے طلاب اور اساتذہ پر مشتمل تھا، اور خود سید عباس موسوی بن نفس نفیس اس میں شامل تھے۔ در حقیقت مقاومت اور مجاہدین کا مرکزی مجموعہ اسی مدرسے کے طلاب اور مسئولین تشکیل دے رہے تھے۔ سن 1984 میں جب اسرائیل نے شیخ راغب حرب کو اپنی دہشت گردانہ کاروائی کا نشانہ بنایا اور آپ شہید ہوئے، تو سید عباس نے اپنے ہفتہ وار درس میں شیخ راغب حرب کے جنازے میں شرکت کی شدید تاکید کی، اور خود بھی جنازے میں شرکت کے لیے حبشی تشریف لے گئے۔
وفقنا الله، نحن نعتبر الآن نحن أن من أهم نعم الله علينا الآن أن الله وفقنا إلى رؤية طريق الصواب وإلى رؤية صراط المستقيم، وفقنا إلى أن نبني نواة المجتمع الواحد المتماسك في مواجهة العدو.
سید کے ساتھ چار گاڑیاں تھیں جو حبشی کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ راستے کی چیک پوسٹ پر شروع کی دو گاڑیوں کے جن میں سے ایک میں خود سید موجود تھے کو نہ روکا گیا، لیکن تیسری گاڑی کو روک لیا اور اسرائیلی فوجی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ سید جو کہ گاڑی سے اتر چکے تھے جواب میں کہا کہ اس سے تمہیں کیا مطلب، ہم کہاں جا رہے ہیں، جس پر اسرائیلی غاصب نے سید پر فائر کھول دیا اور گولی سید کے پاؤں کو چھوتی ہوئی گاڑی پر جا لگی۔ سید اس غاصب اسرائیلی فوجی سے کہنے لگے کہ اگر تم مرد ہو تو پھر میرے سینے پر گولی چلاؤ۔
سن 1972 میں لبنان میں مسلسل خانہ جنگی سے اٹھنے والی آگ کے شعلے ابھی پوری طرح بجھنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسری طرف صہیونی دہشت گردانہ حملوں کے سبب جنوبی لبنان کے قصبے اور دیہات زمین بوس ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ لبنانی عوام غاصب افواج کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور مستقبل کے افق پر مستضعفین کے لیے سوائے مشکل حالات کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران سید عباس موسوی نجف اشرف میں دینی علوم کی تحصیل کے بعد واپس لبنان لوٹ کر آئے۔ یہاں ان کے دیگر بہت سے رفقا بھی موجود تھے جن سے ان کی آشنائی نجف میں ہوئی تھی۔ لبنان آنے کے بعد انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے بعض دیگر علماء کے ساتھ مل کر بالبک کے ایک علاقے بکا میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس مدرسے کے ہر طالب علم پر فرض تھا کہ وہ ہفتے کے دو دن مختلف دیہاتوں میں جا کر دینی تبلیغ کا فریضہ انجام دے۔ سید عباس موسوی خود اس سلسلے میں ان کے لیے ایک نمونہ عمل کے طور پر پیش پیش رہتے تھے۔ الادیان السماویہ وهو آخر هذه الادیان
فهم دائما بحاجه الى ام ساننه تخرجهم من اي مشكله قد يقعون فيها، وتربيه هذا الجيل صعبه جدا خاصه اذا اردنا ان ننشئ جيل مقاوم.
يحذرنا سلام الله عليه من عدوين اثنين،
ان كانت متزوجه تبدا مع زوجها ومع اولادها، وان كانت عزباء تبدا مع اهلها واخوتها.
اور بعد میں یہی حوزہ غاصب اسرائیل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے والے جوانوں کا اصلی منبع اور مصدر بنا، جو ایران میں برپا ہونے والے اسلامی انقلاب کے سبب مزید روحانی فیض اور نفسیاتی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ اس حوزے کے سبب جوان نسل نے سہونیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا سیکھ لیا۔ ان جوانوں کی تربیت میں سید عباس ایک نمایاں مربی کے طور پر پیش پیش تھے۔
عندما كنا في النجف
ہم جب نجف میں تھے تو اس وقت سے ہی شہید عباس موسوی کو جانتے تھے۔ آپ اسلام اور امت مسلمہ دونوں کے بارے میں سوچتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ دونوں موضوع برابر کی اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ آپ کا نظریہ تھا کہ امت اسلامی کی نجات اپنے اصلی اور حقیقی ریسورسز اور مصادر کی طرف بازگشت اور خود دین اسلام پر مکمل اعتماد کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جب ہم نجف اشرف میں تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پہلی ترجیح اپنی تعلیم ہی ہوا کرتی تھی، لیکن سید کا خیال تھا کہ حوزہ علمیہ کے طالب علموں کو اسلامی پیغام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں، دیہاتوں، قصبوں میں جانا چاہیے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اور یہ بات بالکل پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عین مطابق بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ ایک جگہ مثلاً مکے میں بیٹھے نہ رہے کہ لوگ خود آ کر آپ سے سوال کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف علاقوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، جسے حج کے موسم میں آپ چھوٹے بڑے سب سے ملتے تھے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ مختلف قبائل سے ملا کرتے تھے تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ بس یہی سوچ اور فکر تھی اس وقت نجف اشرف میں سید عباس موسوی کے عقل و قلب پر حاکم تھی۔ لہذا آپ نے نجف اشرف میں اسی فکری بنیادوں پر طالب علموں کے ایک مجموعے کی تربیت کی۔
حکایت السید الشہید مع المقاومة فريدة۔
حزب اللہ کے مجاہدین کے ساتھ سید عباس کی کہانی ہی کچھ اور ہے۔ اس کہانی کا آغاز حوزے کے حلقہ درس اور مسجد کے ممبر سے ہوتا ہے۔
وتعبئه المجاهدين
تتوجهون الى جنه عرضها السماوات والارض۔
آپ آخرت اور جنت کے راہی ہیں جسے اللہ نے خصوصی طور پر اپنی اولیاء کے لیے بنایا ہے۔
واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول وهو يعيش حاله الفرح الشديد
اور انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں اور وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ لوگ انتہائی خوش و خرم ہوں گے۔ اس دنیا کے بارے میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ہے اس دنیا کی حقیقت جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگ جو جنت کے طالب ہیں، آپ روئے زمین کے خاص لوگ ہیں۔ آپ اس راستے کے راہی ہیں جس کی طرف اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دعوت دی ہے۔
1986 میں اسرائیل نے لبنان پر ایک بار پھر جارحیت کا آغاز کیا، اور اس جارحیت نے مشکلات اور تکالیف میں مزید اضافہ کر دیا۔ لبنان پر مکمل کنٹرول کے حصول کی خاطر اسرائیلیوں کی زمینی پیش قدمی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسرائیلی جارحیت کے ساتھ برسر پیکار جوانوں کی ہر دل عزیز شخصیت بلا شبہ سید عباس موسوی ہی تھے۔
سید عباس موسوی مجاہدین کے ساتھ میدان میں رہنے کو دیگر امور پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ شروع میں سید عباس مجاہدین کے ساتھ آپریشن میں شرکت کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ خود بنفس نفیس اسلحہ اٹھا کر لڑائی میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ کئی بار سید نے ایسی کوششیں کی، یہاں تک کہ مجاہدین آپ کی اس طرح سے میدان جنگ میں موجودگی کو اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ صرف ان کی قیادت کریں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ہمارے سسٹم کی پالیسی یہ تھی کہ اہم قائدین جنگ کی فرنٹ لائن پر موجود نہ ہوں، اور نہ ہی یہ بات مجاہدین کو پسند تھی کہ کوئی رہنما فرنٹ لائن پر آ جائے۔ قائدین محاذ جنگ پر ہوتے ضرور ہیں، مگر فائٹر کی حیثیت سے نہیں۔ سید عباس آپریشن کمانڈ کی طرف سے مقرر شدہ محاذ کے قریب ترین پوائنٹ پر موجود ہوتے تھے، یعنی وہ فرنٹ لائن کے بالکل قریب ہی ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپریشن میں شریک مجاہدین کو الوداع کہنے والے آخری شخص ان کی ذات شریف، اور اسی طرح سب سے پہلے واپسی پر جن سے ملاقات ہوتی تھی وہ آپ ہی ہوتے تھے، اور اسی طرح آپ آپریشن کے دوران بھی آپریشن ایریا کے قریب ترین نقطے پر موجود رہا کرتے تھے۔
سن 1984 میں آصف فوجیوں نے جنوبی لبنان کی عوام پر مزید جارحیت شروع کی، جس سے عوامی بے چینی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ یوں مقاومت کی قیادت اور عوام دونوں نے مل کر صہیونی دشمنوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ اس مقابلے میں شیخ راغب حرب